الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع العليم. برادران عزیز، حسن اختیار کے عنوان پر ہماری گفتگو قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے کہ جس آیت کو آیت الکرسی کا
سبحان اللہ
ایک جز یا اس کا تتمہ قرار دیا گیا، اور یہ آیت یقیناً ہمارے بچے بچے تینوں کے زبان پر ہے، مگر اس آیت میں کتنے مفاہیم ہیں اور اس آیت کی روح کیا ہے، اس کی طرف ظاہر ہے. اس سے پہلے جو آیت ہے جسے آیت الکرسی کے عنوان سے تمام مسلمان ورد زبان و حرز جان بنائے ہوئے ہیں،
سبحان اللہ
اس کی بے پناہ معنویت اپنی جگہ ہے،
بے شک
اس آیت کی معنویت اپنی جگہ، اور اس کے بعد جو آیت ہے اللہ ولی الذین آمن اس کی معنویت اپنی جگہ. ابھی اس آیت کے ذمے آج آٹھویں تقریر شروع ہو رہی ہے، مگر ابھی اس آیت کے مفاہیم کا عشر عشیر بھی ادا نہیں ہوا. آخر یہ کسی میر و غالب کا کلام تھوڑی، یہ خالق اکبر کا کلام. جتنے ترجمے ہیں قرآن مجید کے، جتنی تفسیریں ہیں، وہ سب منشأ الہی کو سمجھنے کی بشری کوششیں. کلام خالق کو سمجھنے کی انسانی کوششیں، کتنی ہی گفتگو کیجیے کسی بھی آیت کے بارے میں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں اور چند قطرے ہاتھ میں لیے. قرآن عجیب معجزہ ہے. بہرحال جب اسی قرآن کو ہم مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ کے حوالے سے پڑھتے ہیں، دل و دماغ کی تشفی کچھ زیادہ ہوتی ہے بلکہ بہت کچھ ہوتی ہے. کچھ یا بہت کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم خود جناب مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کے کلام کو بھی سمجھنے کی کتنی طاقت رکھتے ہیں.
بے شک سبحان اللہ.
اور خود ان سے استفادہ بھی کتنا کیا گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اٹھا کر دیکھیں آپ تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں, حدیث کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اب یہاں پر کوئی جسے کہتے ہیں کہ پیور اور ٹیکنیکل طالب علمانہ بحث چھیڑنا مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے علم رجال پر نظر ڈالیں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
علم حدیث پر نظر ڈالیں, علم تفسیر پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ تفسیر معصور کتنی ہے اور تفسیر بے رائے کتنی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
لیکن میں دیکھ رہا ہوں پہلی تقریر سے آج تک کہ کبھی کبھی ایک ذرا سا حوالہ بھی آ جاتا ہے اہل بیت کا تو مفاہیم ایسے روشن ہو جاتے ہیں. کسی بجھے ہوئے چراغ میں کرنٹ آ گیا, ایک روشنی دوڑ جاتی, مفاہیم روشن ہو جاتی. میں بلا وجہ تھوڑی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ ایسا لگتا ہے کہ کربلا کی آواز لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, نیکی کا راستہ, رشد و ہدایت و سعادت کا راستہ, برائی کا راستہ, نحوست کا راستہ, سرکشی کا راستہ, دونوں جدا ہو چکے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت, تو جو بھی طاغوت کا, سرکش طاقتوں کا انکار کرے وہی مؤمن باللہ,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
اور اللہ پر ایمان لے آئے. لوگ پوچھتے ہیں کہ فلسفہ شہادت حسین کیا, فلسفہ کربلا کیا, اور پھر یہ کہ آج اس کا ریلیونس کیا ہے. آج جب کہ یہ پھیلی ہوئی دنیا سمت کے گلوبل ویلیج بن چکی ہے, آج ذکر حسین کی معنویت کیا ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
آج اس شہادت کا فیضان ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں, یہ سوالات ہوتے ہیں. لیکن اس لیے کہتا ہوں دنیا دار غفلت ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیسی غفلت چاہیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ پوچھا جاتا ہے کہ ریلیونس کیا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جس قدر دنیا مادی غفلتوں کا شکار ہوتی چلی جائے گی ذہن و ضمیر بشر کو معبود سے جوڑنے کے لیے شہادت حسین مشعل کی طرح روشن رہے گی. حسین نے شہادت کیوں پیش کی, اس لیے کہ انسان کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ رہا تھا. جو بھی اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہے وہ حسین سے سبق لے. بات توحید کی ہے, جو بھی توحیدی لائف اسٹائل اختیار کرنا چاہے, جو بھی توحیدی آئیڈیالوجی اختیار کرنا چاہے, چارہ نہیں ہے
بے شک,
اسے سرکار سید الشہداء کی سیرت اور آپ کے اس عظیم معجزے سے کسب فیض کرنا.
بے شک.
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, جو بھی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، گویا کہ اس نے عروۃ الوثقی کو، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، اس سے وابستہ ہو گیا. کیسی مضبوط رسی کہ جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کبھی بھی اس میں انحطاط اور زوال پیدا ہونے والا نہیں.
بے شک
ارتقا ہی ارتقا، عروج ہی عروج ہے. میں نے پہلی اور دوسری تقریر میں بھی کہا تھا اور مسلسل کہتا رہا کہ توحید کا چراغ اگر روشن ہو جائے تو کتنی روشنیاں پیدا ہو،
بے شک،
اور کس طرح ہم اپنی ذات کو، اپنے قلب کو، اپنے ضمیر کو، اپنے ذہن کو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وابستہ توحید ہیں کہ نہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان.
یوں تو فرزند توحید ہونے کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں، اس ملت کو فرزندان ملت کو فرزندان توحید کہتے ہیں. ہر شخص فرزند توحید ہے، لیکن آثار توحید دور دور تک نظر نہیں آتے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
توحید میں بس اتنے ہی راسخ ہیں کہ ذرا سے میں شرک ہو جاتا ہے. کتنا کمزور رشتہ توحید کا ہے. ہاں بے شک راستہ توحید کا صراط مستقیم ہے، یعنی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، یہ ہے توحید کا راستہ.
اللہ اکبر.
مگر باریک ہونے کے باوجود کمزور نہیں ہے. مضبوط ہے توحید کا رشتہ،
بے شک،
بشرطے کہ وہ قائم ہو جائے. بشرطے کہ یہ رشتہ قائم ہو جائے، بشرطے کہ ہم نے خاندانی جبر کے تحت مذہب کو اختیار نہ کیا ہو، اپنے حسن اختیار سے مذہب کو اختیار کیا ہو. یہ کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ نے بچپن ہی سے رٹانا شروع کر دیا، بیٹا کلمہ یاد کر لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ یاد کر لو، کلمہ شہادت یاد کر لو، اور بچپن سے ہم نے رٹ لیا، اور وہ کلمہ وظیفہ لب بن گئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ورد زبان ہے، نوک زبان ہے، اور عادتن ہے. یا مجبورن ہے یا عادتن، یا مجبورن ہے یا عادتن. مجبوری تو بعض حضرات کی ایسی ایسی دیکھی ہے کہ چونکہ مسلم معاشرے میں ہیں، مسلم ملک میں ہیں، اس لیے کیا کریں، انکار تو کر نہیں سکتے، اس لیے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ بھائی میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، میں بھی محمد رسول اللہ کہتا ہوں، لیکن نہ وحدانیت پر دل میں یقین ہے، نہ نبوت پر یقین، نہ حقیقت وحی پر یقین ہے. ایسے افراد مجبوراً سماجی جبر کے تحت،
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
سماجی جبر، خاندانی جبر، اور یہ جبر تو زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں کوئی رسم قائم ہے ہمارے یہاں، تو اب ہم رسم کیسے بدلیں؟ کیا یہ رسم شریعت میں ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ کی کتاب میں ہے، دین خدا میں ہے، مذہب اہل بیت میں ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
نہیں بھائی، یہ ہماری خاندانی رسم چلی آ رہی ہے، یعنی رسم برقرار ہے خاندانی جبر کے تحت. آپ کا حسن اختیار کیا ہوا؟ آپ فاعل مختار ہیں. عام مثالی دے رہے ہیں, عام مثالی دے رہے ہیں. کہیں خاندانی جبر ہے, کہیں سماجی جبر ہے, کہیں سیاسی جبر ہے, کہیں خود اپنی طبیعت کا جبر ہے. کمال اختیار تو تب سامنے آئے گا جب اپنی طبیعت کا بھی جبر نہ ہو. کوئی جبر نہ ہو, اور جب حکم خدا سامنے آئے تو بھی احساس جبر نہ ہو, ایک سرشاری ہو کہ جس کو میں نے انتخاب کیا تھا اس نے مجھے قابل سمجھا کہ کوئی حکم دے. احساس جبر نہ ہو, احساس جبر نہ ہو بلکہ اعزاز بندگی کا ہے. اعزاز بندگی, وہ دنیا کی غلامی ہوتی ہے جو ذلت ہے, خدا کی بندگی عزت ہے. اور دیکھیے کل ہی کی تقریر میں غالباً حوالہ دیا تھا میں نے کہ قرآن مجید میں جو عہد الگ کا تذکرہ ہے وہ بھی کس لہجے میں ہے؟ عہد الگ کا تذکرہ کس لہجے میں ہے؟ کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟
سبحان اللہ,
یاد ہے نا کبھی
بے شک
کہ اس نے کس طرح اپنی ذات, اپنی معرفت, اپنی توحید آپ کی جزء فطرت بنایا
بے شک,
جبر کے انداز میں نہیں
بے شک.
دوسری طرف آپ نے کیسے قبول کیا وہ بھی قرآن میں ہے. اس نے کس طرح پیش کیا آیا الگ, آپ نے کس طرح قبول کیا آیا امانت. سورہ احزاب میں ہے وعرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان.
سبحان الله سبحان الله.
ہم نے ایک امانت, ایک نفیس امانت زمین کے سامنے پیش کی, آسمانوں کے سامنے پیش کی, پہاڑوں کے سامنے پیش کی, انہوں نے وہ بار امانت نہیں اٹھایا.
سبحان الله سبحان الله.
اللہ اکبر. آپ دیکھیے کس مقام پر قرآن مجید لے جا رہا ہے ذہن انسانی کو. تم زمین کو بے چارہ بے اختیار سمجھتے ہو, کسی بے شعور و بے چارہ و بے اختیار کے سامنے کچھ پیش نہیں کیا جاتا. تم زمین کو اپنے قدموں سے رونگتے پھرتے ہو, سمجھتے ہو اس میں احساس نہیں ہے, اس میں شعور نہیں ہے, اس میں اختیار نہیں ہے. پہاڑوں پہ چڑھتے ہو, پتھروں کو ٹھوکر مارتے ہو, سمجھتے ہو ان میں شعور نہیں ہے. ہم نے امانت پیش کی ان کے سامنے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
انا عرضنا الامانۃ, ہم نے پیش کی امانت الگ سماوات کے ولاب وجوال, آسمانوں کے سامنے, زمین کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے. تو ابینا حمل رہا, انہوں نے بار امانت اٹھانے سے انکار کیا, نہیں اٹھایا. اگر اختیار نہیں تھا تو انکار کیسے کیا؟ مگر استعارہ کسی حقیقت سے مستعار ہوتا ہے, کہ پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے. زمین نے انکار کر دیا تو خدا نے زمین پہ جبر نہیں کیا. آسمانوں نے انکار کیا تو خدا نے آسمان پر جبر نہیں کیا. پہاڑوں نے انکار کر دیا تو خدا نے پہاڑوں پر جبر نہیں کیا. وہ حمل ہر انسان, انسان نے آگے بڑھ کے بارے امانت اٹھا لیا. یعنی نہ ہم نے جبر و اکراہ سے پیش کیا, نہ تم نے جبر و اکراہ سے قبول کیا. جب پہلے حسن اختیار کا ثبوت دیا تھا تو دنیا میں بھی حسن اختیار کا ثبوت دو. صلوات پڑھ رہے ہیں. عجیب دقیق بحثیں ہیں، مگر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، قلبی مسرت ہوتی ہے کہ ان دقیق مطالب کو آپ کس لطافت سے قبول کریں. یہ لطافت یوں ہی نہیں پیدا ہوتی،
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس فرش ادا کی تاثیر، اس منبر کی تاثیر، یہ سایہ عالم عباس، اسے مت بھولیے، اسے مت بھولیے. یہ درمیان میں میں یاد دلاتا رہتا ہوں، بار گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ آپ نے وہاں پروردگار نے آیا الگ میں جس انداز سے پیش کیا، وہاں بھی مسئلہ اختیار کا ہے جب وہ اقرار کرے،
بے شک.
اور یہ آیا امانت میں حمل حل انسان، انسان نے بار اٹھایا، یہ نہیں ہے آیت میں کہ انسان پر بار ڈالا گیا. ایک ایک لفظ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، انسان پہ بار ڈالا نہیں گیا، انسان نے بار اٹھایا. اب ظاہر ہے کہ اصل الفاظ قرآنی کچھ ہوتے ہیں، اور ان سے جو مضامین خطبہ تراشتے ہیں، جو سخن گسترانہ باتیں شعرا کرتے ہیں، وہ کچھ اور ہوتی ہیں. مثلا حافظ شیرازی نے کہا کہ آسماں بار امانت نہ توانس کشید، اور اے فال بنا میں من دیوان گیا. وہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، مگر یہ شاعری کی زبان ہے، اور اے فال بنا میں من دیوانہ زدان. اب دیکھیں اتنی بھارتی آپ کو آنی چاہیے، یہ کوئی بہت پیچیدہ شعر نہیں ہے، اور بہت مغلق ترکیبیں نہیں ہیں. بہرحال آسمان بار امانت کو نہ اٹھا سکا، اور قرآن فال انسان کے نام پر ڈال دیا گیا، مجھ دیوانے کے نام پر. یہ مجھ دیوانہ جو کہہ رہا ہے، من دیوانہ، یہ من دیوانہ حافظ تنہا نہیں ہے،
بے شک
یہ انسان ہے،
بے شک
یہ انسان ہے، انسان کا وجود. اچھا یہ دیوانہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا حافظ دیوانہ ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
حافظ دیوانہ ہے، خود کو دیوانہ کہہ رہا ہے، اور خود کو نہیں پورے انسانی معاشرے کو انسانی جو دیوانہ کہہ رہا ہے. بھائی دیوانگی کے بھی مفاہیم الگ الگ ہوتے ہیں، دیوانگی کے بھی درجے الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی دیوانگی ایسی ہوتی ہے جس پر خرد قربان ہو جاتا ہے، کچھ دیوانگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر خرد قربان ہو جاتی ہے. عشق کی وہ بلند ترین منزل کہ جہاں ایک بے معرفت و بے محبت انسان صاحب معرفت و صاحب عشق کو دیوانہ کہتا ہے، لیکن وہ دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ آگہی ہوتی ہے، وہ عرفان ہوتا ہے، وہ وجدان کی دولت ہوتی ہے، وہ عشق و محبت کی دولت ہوتی ہے، اس پر کائنات کی ہر دولت قربان کرتا ہے جو آپ کو نصیب ہے. آپ دن کو دن نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں سمجھتے، اپنے روپے کو روپیہ نہیں سمجھتے، اپنے وقت کو وقت نہیں سمجھتے، جوخ در جوخ ذکر خدا سننے چلے آ رہے ہیں. دنیا آپ کو دیوانہ کہتی ہے نا، یہ کیا قوم ہے رات کو سوتی نہیں، یہ کیا قوم ہے صبح ہوئی مجلس کے لیے چلے جا رہے ہیں، یہ کیا دیوانے ہیں؟ ہم وہ دیوانے ہیں کہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ بار امانت اٹھایا. یہ بار امانت ہم نے اٹھایا اور ہم اس پر خوش ہیں. اور جہاں بار امانت کا مسئلہ آ جاتا ہے، ایک عہد کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو عہد کے ساتھ ایفائے عہد کا مسئلہ آ جاتا ہے. ایفائے عہد وفا یہ بھی اخلاقی یہ قدر ہے. گزشتہ تقریروں میں عرض کر چکا کہ اخلاقی قدروں کو بھی اگر توحیدی بنیاد پر رکھا جائے گا تب وہ حقیقتا نشو نما پائیں گے, اور اگر اخلاقی قدروں کو بھی توحید کے اساس پر نہیں رکھا گیا تو پھر وہ اخلاقی قدریں اچھی طرح نشو نما نہیں پا سکیں گے. لیکن قبل اس کے کہ میں وفا سے بحث کروں ایک مسئلہ اور پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ جو توحیدی مذاق ہوتا ہے وہ کتنا نقیف ہوتا ہے. دیکھیے مجھے اندازہ ہے کہ دینی شعور مذہبی جذبہ کہاں سے انحراف اور تغیر کا شکار ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بار بار میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ دیکھیں جب دین آتا ہے دل میں تو دل کو روشنی عطا کرتا ہے, دل سے ہر تاریکی کو دور کر دیتا ہے.
بے شک.
جب دین ایمان عرفان للہیت اخلاص دل میں داخل ہوتا ہے تو دل سخت رہ ہی نہیں سکتا,
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ,
دل میں نرمی پیدا ہو,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
دل میں گداز پیدا ہو, دل میں سوز پیدا ہوتا ہے, دل میں درد ہوتا ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
نشاط درد اور ہے اور شکاوت بے دردی کچھ اور.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
نشاط درد کچھ اور.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب دین داخل ہو جاتا ہے دل میں اور ایمان تو دل میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے, اتنی وسعت کہ پوری انسانیت کی سمائی اس میں ہوتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
پوری انسانیت کی سمائی. کبھی کبھی کوئی گفتگو چھڑتی ہے اور پھر ذہن میں کوئی اور رو آ جاتی ہے, گفتگو کا رخ بدل جاتا ہے. چنانچہ میں ایک یا دو روز قبل جناب جمیل مظہری کا ایک شعر سنانے کے بعد دوسرا شعر سنانا چاہ رہا تھا مگر پھر بات کسی اور طرف مڑ گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ جو روشن فکری اسلام نے دی ہے, جو روشن فکری قرآن نے دی ہے وہ دنیا کی کسی ملت کو نصیب.
بے شک.
جو سعائے صدر دل کی وسعت سینے کی کشادگی اسلام نے دی وہ کہیں نہیں ہے. یوں روشن فکری کا نعرہ کوئی بھی لگاتا رہے لیکن حقیقتاً روشن فکری ہمیں نظر نہیں آتی کہیں, تاریخ ہے فکریں. دیکھیے اسلام نے کیا روشن فکری دی, قرآن نے تو کہا ہی تھا کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
ورنہ وہ تمہارے برحق خدا کو برا کہیں گے. دیکھیے کس طرح سے تہذیب سکھائی, کون کہتا ہے کہ دین انسانیت کو بانٹ دیتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
خدا اپنے نام پر بھی انسانیت کو بچنے نہیں دیتا. اگر کوئی خدا کے نام پر دین کو بانٹے تو دین انسانیت کو بانٹے تو یہ دین کا قصور نہیں ہے, اس فرد کا قصور ہے, اس معاشرے کا قصور ہے, اس آئیڈیولوجی کا قصور ہے, اس سسٹم کا قصور. دیکھیے ایک شاعر کس سطح پر جا کر محسوس کرتا ہے فیضان مصطفی کو, کہتے ہیں جمیل اس دل میں وہ ساتھ ہے کہ بندہ ہے محمد کا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کے جو ہے بہت معنی خیز ہے, یہ کے بیان علت کے لیے ہے, تعلیل ہے یہاں پر. جمیل اس دل میں وسعت ہے کہ بندہ ہے محمد کا, محبت اس میں عیسیٰ سے, عقیدت اس میں گوتم سے. جمیل کا شعر ہے, جمیل کا شعر ہے. کیا ہے مفہوم اس میں, یعنی اتنی وسعت عطا کر دی تعلیم مصطفیٰ نے کہ ہمارے دل میں ہر مذہبی رہنما کا احترام ہے. ہم کسی کی اہانت
اللہ،
کسی کی توہین، تذلیل، تذہیب، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. نظریاتی گفتگو الگ ہے. بھائی ہم توحید پرست ہوں یا گانا پرستی اختیار کریں یا ہم صنم پرستی اختیار کریں، اس مسئلے کو اکیڈمک انداز میں بحث و مباحثہ کرنا اور بات ہے. لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں مسلمان موحد ہے، خدا پرست ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا ضرور ہے، بت پرستی کی مذمت کرتا ہے، مگر کوئی ایک قابل ذکر مسلمان مصنف یا شاعر ایسا نہیں ہے جس نے ہدف بنا کر کرشن کی تدلیل و تدہین کے لیے کوئی کتاب لکھی ہو. دلاداری کی نیت سے، دل دکھانے کی نیت سے، مذاق اڑانے کی نیت سے کوئی قابل ذکر مصنف نہیں ہے. یہ روشن فکری اور رواداری محمد نے سکھائی. یہ پازیٹو اور اسپرچل لبرلزم، سو کالڈ ملحدانہ سیکولرزم نہیں، پازیٹو ہیومن سیکولرزم، انسانی رواداری، یہ اسلام نے سکھائی ہے، یہ قرآن نے سکھائی ہے، یہ مصطفیٰ نے سکھائی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
باقی کوئی ایک قابل ذکر سب اول کا کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی مصنف نہیں ملا. یہ کرنے والے تو ملے کہ کرشن کا ہوں، پجاری علی کا بندہ ہوں، یگانہ شان خدا دیکھ کر رہا نہ گیا. یہ کون مسلمان شاعر کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیا روشن فکری ہے؟ کیا وہ ساتھ ہے؟ کیا وہ ساتھ ہے؟ یعنی کوئی ایسا مصنف نہیں ہے ہمارے پاس جس نے کسی مذہبی رہنما کو ٹارگیٹ بنا کر اس کی تذہیب و تدلیل کا ارادہ کیا ہو. اور جو معاشرے اپنے کو روشن فکر اور انسانیت کا دوست کہتے ہیں، وہاں سے کیوں ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ جس سے ہماری دلاداری ہو؟ پر بحث کریں لیکن ذات پہ حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ سیرت کو مسخ کیوں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دل آزاری اور تذہیب کا ارادہ کیوں ہے؟ نیت آپ کی تحریروں سے آشکارا ہے کیوں ہے؟ یہ آپ کی تنگ دلی ہے یا وسعت قلبی؟ یہ آپ کے فکر کی تاریکی ہے یا روشن فکری؟ آپ کی طبیعتیں لطیف نہیں، کثیف ہیں. لطافت جذبہ اور لطافت فکر تو اسلام کے پاس ہے، جسے فکر انسانی کی لطافت کہتے ہیں نا، فکر انسانی کی لطافت، یہاں دلازاری کا جذبہ نہ ہو، یہاں سب کا ادب و احترام رکھا جائے، یہاں گفتگو کا سلیقہ ہو، بحث کے حدود ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ ایشوز پر، آئیڈیالوجی پر، تھیوری پر، نظریے پر، آئیڈیاز پر ڈسکس الگ انداز سے کیا جاتا ہے، شخصیت پہ حملہ الگ انداز سے ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں توجہ ہے، یہ ہے لطافت اسلام کے پاس. اور ایک لطافت اور، اب یہ تو سماجی مسئلے آ گئے، یہ مسئلے بھی ضروری ہیں، لیکن ایک اور منزل ہے، اس منزل کی طرف لے جا رہا ہوں. انسان جب خدا شناس ہو
جب انسان خدا کو قبول کر لیتا ہے, حقیقت توحید کو قبول کر لیتا ہے, تو اس کے سوچنے کا انداز کتنا نرم, نازک اور لطیف ہوتا ہے. کتنا نرم, نازک, لطیف. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پر مسئلہ عجیب و غریب ہے, اور پھر میں مجبور ہوں کہ ایک شعر کا سہارا لوں. شعر فارسی کا ہے اور بہت بڑے شاعر کا ہے, فیضی, بہت بڑا شاعر بولتا ہے, ابو الفیض فیضی, اکبر کے دربار کا ملک الشعراء, اور صرف شاعر نہیں تھا, مفسر قرآن بھی تھا. سواطع الالہام, عجیب و غریب تفسیر ہے. پوری تفسیر اس صنعت میں لکھی گئی ہے کہ پوری کتاب میں کہیں ایک حرف بھی نقطے دار نہیں آیا. پوری کتاب میں کیا زبان پر ملکہ, زبان پر کیا اقتدار تھا. یوں ہی نہیں تھا یہ اقتدار, زبان پر ملکہ یوں ہی نہیں تھا. سبب یہ تھا کہ کسب فیض کس سے کرتا تھا. ایک طرف قرآن تھا اس کے ہاتھ میں, تو ایک طرف نہج البلاغہ. کس سے کسب فیض کرتا تھا. نئی نسل ان بزرگوں کا نام بھولتی جا رہی ہے, ان پر کام نہیں ہو رہا ہے, یونیورسٹیز میں بھی کام نہیں ہو رہا ہے, ادبی حلقوں میں بھی کام نہیں ہو رہا ہے. کام کرنے کی ضرورت ہے. ان بزرگوں کو ان کی ادبی میراث کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, دہراتے رہنے کی ضرورت ہے, بار بار مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس لطافت فکر کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک توحید شناس فیضی کے ہاں پائی جاتی ہے. دیکھیے ہم خدا سے بار بار شکوا کرتے ہیں, یہ گلے شکوے لطافت طبع کے خلاف ہوتے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جہالت کی باتیں ہیں, نادانی کی باتیں ہیں, کم ظرفی یا بے ظرفی کی باتیں ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ہم نے دعا کی قبول نہیں ہوئی, ہم تو ہماری تو قسمت ایسی ہے, ہمارا تو مقدر ایسا ہے. کبھی کبھی تو مرد بھی عورتوں جیسی باتیں کرنا. میرے اس قسم کے جملوں پر عورتوں کو احتجاج کا حق ہے. اسی لیے تو زبان کے ڈھلے ڈھلائے فقرے ہیں جو مجبوراً میں کہہ رہا ہوں, حسن اختیار سے نہیں. حسن اختیار سے, ورنہ خواتین کا شعور مردوں کے شعور سے کم نہیں ہوتا. خواتین کے ہاں استقامت و صبر مردوں سے کم نہیں ہے. کسی بھی وقت میں عورت مرد سے کم نہیں ہے, کسی بھی وقت میں مرد عورت سے برتر نہیں ہے. البتہ مرد کو منصب کے اعتبار سے بعض مقامات پر برتری دی گئی ہے, وہ معاشرے کے ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں. ایڈمنسٹریشن کی مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں, ایڈمنسٹریشن کی مسئلہ ہے. بہرحال یہ مسائل فیضی کا, اب بغیر کسی تمہید کے میں وہ شعر سنا دوں تاکہ بحث کو آگے بڑھا دوں. ہم شکوے کرتے ہیں, گلے کرتے ہیں, اور اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں, اور کس کس طرح شکایتیں کرتے ہیں. ولہ نادر ہے یہ شعر پورے ادبی رکھنے میں. کیا لطافت شعور ہے. کہتا ہے گر بادا در کفے من ساغر شکستہ نیست, گر بادا در کفے من ساغر شکستہ نیست, نومید نیستم کہ در فیض بستہ نیست. سنیں ترجمہ سننے اور پھر طبیعتوں کو وہاں تک لائیں جہاں تک میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن اور جذبہ پہنچ جائے. ہمیں جب کچھ نہیں ملتا تو ہم شکایت کرتے ہیں, یہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں, حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ناامید ہو جاتے ہیں, ہے نا, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, عجیب زندگی ہو جاتی ہے. اچھا فیضی نے کس مقام سے ذہن کی تربیت کی, ضمیر کی تربیت کی, جذبے کی تربیت کی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بس ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ دوسرا غاصب ہے. حق ہمارا تھا, اس نے غصب کر لیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہمیشہ تھوڑی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے, اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے. تاریخ میں بڑی بڑی مثالیں ہیں, وہ کہاں تک لی جائیں. کبھی کبھی ہوتا ہے حق کسی کا کوئی غصب کر لیتا ہے. ماضی میں بھی ہوا, حال میں بھی ہو رہا ہے, آئندہ بھی ہو سکتا ہے. یہ گناہ ختم تھوڑی ہو گئے روئے زمین سے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک ایسے گناہ ہوتے رہیں گے ان کا عذاب بھی بڑھتا رہے گا جو ایسے گناہوں کے بنیاد گزار ہیں. کسی بنیاد, کسی گناہ کی بنیاد رکھ دی. بھائی دیکھیے, یہ مجمع, یہ معاشرہ مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے؟ بہت احترام سے دیکھتا ہے. بچے نوجوان مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت احترام سے دیکھتے ہیں, بہت محبت سے دیکھتے ہیں. میں کوئی ایسی مثال قائم کر دوں کہ جو ایک غلط مثال ہو, مجھے دیکھ کر جو نسلیں اس مثال پر عمل کرتی چلی جائیں گی. ان کے گناہوں کا بار ان پر تو ہوگا ہی, مگر ان کے ساتھ مجھ پر بھی ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اب تاریخ میں پڑھیے گا کہ اولیات کس کے کیا کیا رہے. کس نے کن کن باتوں کی بنیاد ڈال دی؟ یہ آپ پڑھیے گا. لیکن بہر ہمارے یہاں پاس ایک تصور حاصل ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو کسی نے غصب کیا ہوگا. وہ ظالم, ہم مظلوم, وہ جابر, ہم مجبور. یا تو کسی نے کیا ہوگا, یا نعوذ باللہ جسارت اتنی آگے بڑھتی ہے کہ اللہ ہی سے بدزنی ہو جاتی ہے. کہ اللہ نے غیر عادلانہ تقسیم کی ہے, اسے دولت زیادہ دی, مجھے کم دی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اسے کرسی اقتدار پر بٹھا دیا, مجھے محروم کر دیا. اسے علم دے دیا, مجھے نہیں دیا. اسے عصمت دے دی, مجھے نہیں دی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ بھی حسد ہوتا ہے کہ ان سے معصوم کیوں کہیں ہم. عصمت کا تصور سمجھ میں نہیں آتا. عصمت کہتے کسے ہیں؟ بے خطا جینے کو عصمت کسے کہتے ہیں؟ گناہ نہ کرنے کو عصمت کسے کہتے ہیں؟ پوری زندگی کو اطاعت الہی کے سانچے میں ڈھال دینے کو؟ ارے عصمت اگر کسی کو پسند نہ ہو تو اس کی لطافت طبیعت کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ تصور عصمت سے وحشت, ذکر عصمت سے وحشت. کیا کیا طبیعتیں پائی ہیں لوگوں نے, کیا کیا طبیعتیں پائی ہیں. بہرحال میں اسی لیے اس لطافت طبع کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا کی طرف سے عادلانہ تقسیم نہیں ہے, نعوذ باللہ.
بے شک.
یا کوئی دوسرا ہی ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے ہم اہلیت ہی نہ رکھتے ہوں, ہم صلاحیت ہی نہ رکھتے ہوں, ہم استعداد ہی نہ رکھتے ہوں, قدر نعمت ہی نہ جانتے ہوں ہم, اور اس کو فیضی نے عجیب عجیب انداز سے کہا کہ گر بادا, اگر بادا میرے اس ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس میں ٹوٹا ہوا ساغر ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
گر بادا در کفے منے ساغر شکست نہیں, میرے ہاتھ میں وہ ہاتھ وہ ہتھیلی وہ کف کہ جس پر ٹوٹا ہوا ساغر ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو ساغر ہی ٹوٹا ہوا ہے, اب اگر اس میں شراب نہیں ہے بادا نہیں ہے تو شکایت کا کیا محل ہے. بات اتنی ہی نہیں ہے, بات اتنی ہی نہیں ہے, کہتا ہے نہ تو شکایت کا محل ہے اور پھر کس بلندی تک لے جاتا ہے. خدا کی قسم لطف الہی فیض الہی فیضان ربوبیت کا ایسا ادراک و شعور شعرا کے ہاں بہت کم ہے. کہتا میرا ساغر ٹوٹا ہوا ہے, میرے ہاتھ میں جو ساغر ہے جو پیالہ ہے ٹوٹا ہوا ہے, اگر اس میں بادہ فیضان نہیں ہے تو نہ تو شکایت کا مقام ہے اور اس کے باوجود کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے پھر بھی خالی بھی ہے ٹوٹا ہوا بھی ہے پھر بھی میں نا امید بھی نہیں ہوں. کیوں نا امید ہوں؟ نہیں ہوں اس لیے کہ میرا ساغر ٹوٹا ہوا ہے مگر در فیض بند نہیں ہے. فیضان کا دروازہ بند نہیں ہے, اس کے فیضان کا دروازہ بند نہیں ہے. گربادا در کفے منے ساغر شکست نیست, نومید نیستم کہ درے فیض بستا نیست, میں نومید بھی نہیں ہوں اس لیے کہ فیض کا دروازہ فیضان کا سلسلہ بند نہیں ہے, وہاں سے فیضان کا سلسلہ جاری ہے, جاری ہے فیضان کا سلسلہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا صبر و ضبط سے کام لیجئے تو ایک منظر بس یاد دلاتے ہیں. الہی فیضان کیسا ہوتا ہے بھائی, ہاتھ کا ذکر آیا, ساغر کا ذکر آیا, بادے کا ذکر آیا اور ساغر کے ٹوٹے ہوئے ہونے کا ذکر آیا نا. دو محرم یا پہلی محرم کو میں نے ذکر کیا تھا, ایک پیاسا ایسا تھا جسے پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیا نہیں جا رہا تھا, اتنا پیاسا تھا کہ آنکھوں میں دھند تھی, اسے مشک نظر نہیں آ رہی ہے, مشکیلے کا دہانا نظر نہیں آ رہا ہے, پانی سنبھل نہیں رہا ہے کہ پی سکے, لیکن جو نمائندہ فیضان ربوبی تھا وہ خود آگے بڑھا اور اس نے اپنے چلو سے اس کو پانی پلا دیا. نومید نیستم کہ درے فیض بستا نہیں. ہاں یہ منظر اس وقت یاد دلانا ضروری تھا, اس وقت یہ منظر یاد دلانا بہت ضروری تھا. بہت سی بحثیں رہ گئے, بہت سے مطالب رہ گئے جو آج گزارش کرنے کے لیے میرے ذہن میں تھے. آنے کے بعد یہ فیضی کا شعر یاد آ گیا ممبر پہ, اور مقصد یہ تھا کہ گزارش کروں کہ جب نور توحید دل کو منور کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی خودی کا احساس مٹ جاتا ہے, نہ میں نہ میرا کچھ,
بے شک
وہی وہ ہے اور سب کچھ اس کا. پہلی منزل یہ, اور جب وہی وہ ہے سب کچھ اس کا تو اب اگر وہ کسی اور کو عطا کرتا ہے تو تو حسد نہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
احساس ملک نہیں،
سبحان اللہ،
احساس تملک نہیں، اور دوسرے سے حسد نہیں، تیسرے جو کچھ ہمیں مل جائے اس پر شکر، چوتھی منزل نا امید بھی نہ ہو کہ اس سے زیادہ مل نہیں سکتا، امید بھی قائم رہے، کبھی بھی مایوس نہ ہو، امید کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اور جو عہد ہے تمہارے اور رب کے درمیان اس پر قائم رہو، ایفائے عہد کرو، تم بندگی کا حق ادا کرتے رہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ربوبیت کا حق ادا نہ کرے، وہ تو ایسا ہے کہ تم بندگی کا حق ادا کرو یا نہ کرو وہ ربوبیت کے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے، وہ ربوبیت کے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی کیا اچھا ہو کہ تم نے جو بار امانت اٹھایا ہے اس عہد امانت کو پورا کرا،
بے شک،
اور ایفائے عہد سے کام لو،
واہ 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 واہ،
وفا کی صفت تمہاری ذات میں ہونی چاہیے،
بے شک،
اور اگر یہ صفت کہیں نہ ملے تو پھر مجھ سے نسخہ لے لو، علم کے سائے میں آ کے تجربہ تو کر کے دیکھو، علم کے سائے میں بیٹھو، اس کے نام کا وظیفہ پڑھو جو دنیا میں وفادار مشہور ہے، کیوں وفادار کہا جاتا ہے، کیا عہد وفا پورا کیا، لیکن یہ صفتیں اس وفادار میں کہاں سے آئیں، کہاں سے یہ صفتیں، یہ پوری تاریخ آج پڑھنا، باپ کی طرف سے کیا کیا صفات آئے، ماں کی طرف سے، سمجھ گئے نا، ابھی میں نے نام تو لیا مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وفا کا لفظ آئے زبان پر اور عباس کا تصور ذہن میں نہ آئے، آج آٹھ محرم ہے ہماری روایتوں کے مطابق، آٹھویں محرم ہم علمدار لشکر حسین، امام حسین کے وفادار بھائی، اس بھائی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے سامنے حفظ مراتب اتنا تھا کہ اس نے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا، دیکھو تربیت کیا ہمیں ملتی ہے یہاں سے معلوم، حسین علی کے بیٹے، عباس علی کے بیٹے، حسین جناب زہرا کے بیٹے، عباس جناب ام البنین، لیکن ہیں تو علی کے بیٹے نا، بھائی تو ہیں، جو نسلی اعتبار سے حقیقی بھائی ہو اس کے سامنے بھی جب منصب الہی آ جائے تو وہ بھائی کو اپنا جیسا نہیں سمجھتا، حفظ مراتب ہماری کیفیت اور فکری اعتدال کی کیفیت یہ ہے کہ ہم رسول کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، ہم ائمہ دین کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، دیکھو عباس زندگی گزار دی ایک بات میں کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا تہذیبی سبق ہے، کتنا بڑا اخلاقی سبق ہے، کتنا بڑا دینی سبق ہے، کتنا بڑا الہیاتی سبق ہے، ایک بات میں جو نہ جانے کتنی بار ممبر سے کہی جاتی ہے، عباس نے حسین کو آقا کہا ہمیشہ، اچھا یہ حفظ مراتے ہیں اور یہ شان وفا کہاں سے پیدا ہو گئی، کہ کہنے والوں نے کہا کہ جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے. اب تاریخ وفا اگر بیان کی جائے، عبد المطلب ہاشم سے لے کر، عبد المطلب سے لے کر، عبداللہ سے لے کر، ابو طالب سے لے کر، مصطفیٰ و مرتضیٰ سے لے کر، حسن و حسین سے لے کر عباس تک، تو بڑی تاریخ ہے اس کے پیچھے. اور ماں کا سلسلہ دیکھنا ہو، اگر کہ تاریخ میں وہ تاریخ جو اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے حد تل امکان گریزہ رہی ہے سیاسی اسباب کی بنا پر، اس تاریخ میں تفصیل سے تذکرہ ملتا نہیں ہے، پھر بھی جو کچھ تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بی بی ام البنین جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں ادبی اور فکری روایت قائم تھی، نابغہ جیسا شاعر ان کے خاندان میں ہو چکا تھا. عجیب و غریب خاندان تھا، لبید ابن ربیعہ جیسا شاعر ان کے خاندان میں ہو چکا تھا. یہ ایک معمولی نام نہیں ہے عربی ادب اور تہذیب و ثقافت کے، اور خود بیوی کے مزاج میں کیا لگا، کیا حفظ مراتب کا خیال. اور یہ یاد رہے، بیوی کی منقبت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت چلا گیا میرے ہاتھ، لیکن ایک بات عرض کروں، جناب زہرا سے امیر المومنین کا رشتہ خدا نے کرایا تھا، رسول نے کرایا تھا، اور علی نے پوری رضا اور رغبت سے وہ رشتہ کیا تھا. اس کے بعد ام البنین سے جو رشتہ ہے، یہ علی کے حسن انتخاب کی بہت بڑی مثال ہے، یہ علی کے حسن اختیار کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اگر کہ بات مسائل سے قریب آ چکی ہے، مگر پھر بھی پوری امت سے گزارش کر رہا ہوں اور جوانان ملت سے، جوانوں اگر زندگی میں کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی منزل نگاہ میں ہوتی ہے، کوئی مقام نگاہ میں ہوتا ہے، تو پھر ہر چیز میں حسن اختیار اور انتخاب کو کام میں لایا جاتا ہے. کیسی زندگی بسر کی جائے، کیسا کیریئر انتخاب کیا جائے، زندگی میں شریک کسے بنایا جائے. دیکھو نا، ایک بڑا مقصد تھا علی کی نظر میں، اور اس لیے اپنے بھائی عقیل کو بلا کے کہا کہ مجھے ایک شجاع، بہادر اور وفادار فرزند کی ضرورت ہے. آپ سے ایک جملہ کہوں، آپ کہتے ہیں کربلا حسین نے برپا کی، اس وقت علی یہ کہہ رہے تھے مجھے ایک شجاع اور بہادر و وفادار بیٹے کی ضرورت ہے. کس لیے ضرورت ہے؟ بدر کا معرکہ تو ہو چکا، احد کا ہو چکا، خیبر و خندق کا ہو چکا، جمل و صفین کا ہو چکا، اب کس کے لیے ضرورت؟ جمل و صفین کے لیے نہیں، کربلا کے لیے. کربلا کا فیصلہ بہت پہلے سے ہو چکا، بہت پہلے سے ہو چکا. ایک مقصد تھا اس کے لیے حسن اختیار و انتخاب سے کام لیا، ایک ایسی شریف حیات جو شجاع فرزند عطا کرے، جو وفادار فرزند عطا کرے، جو با معرفت فرزند عطا کرے. عقیل نے رشتہ کرا دیا، ام البنین جب گھر میں آئی ہے تو نہ مرتضیٰ کی بیوی بن کے آئی، حسن و حسین کی ماں بن کے آئی، آ کے فاطمہ کی جوہری کو پوسا دیا. گھر میں داخل ہوتے ہی حسنین کے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، ارے فرزندان رسول فاطمہ کے بیٹو، میں ماں بن کے نہیں قریب بن کے آئی ہوں. کنیز بن کے آئی، اس کا بیٹا عباس ہمیشہ خود کو حسین کا غلام سمجھتا رہا. بس وقت تمام، وقت تمام ہو چکا. اجرکم علی اللہ. فضائل بھی بہت ہیں, مگر بعض شخصیتیں ایسی ہیں کہ فضائل بھی پڑھو تو آنکھیں بے اختیار آنسو بہتا ہے. کون سی فضیلت پڑھیں ابا؟ ایک واقعہ تاریخ میں, مسجد کوفہ ہے, امیر المومنین ممبر پر ہے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, مسجد میں حسنین بھی حسین کو پیاس محسوس, حسین نے اظہار کیا پیاس کا, کسی سے کہا پیاس محسوس ہو رہی ہے, چھوٹے سے تھے ابا سنا اور دوڑتے ہوئے گھر کی طرف چلے, کچھ دیر میں دیکھا کہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے مگر ہاتھوں میں پانی کا جام ہے, قریب لا کے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا, آقا پیاسا ہے غلام پانی لے کے آ گیا, عباس نے کب سے تقائی اختیار کیا ہے, ہائے عباس کی مجبوری, وہ مسجد کوفہ تھی اور دس محرم کو کربلا ہے, حسین کے لیے تو پانی لے آئے مگر حسین کے بچوں کے لیے عباس کوششوں کے باوجود پانی نہ لا سکے, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, روزے عاشورا, روزے عاشورا جنگ شروع ہوئی, اصحاب و انصار نے قربانیاں پیش کی, اہل بیت میں سے بہت سے جوان شہید ہوئے, عباس جب بھی آتے تھے قریب حسین ایک جملہ کر دیتے تھے, بھیا ارے تم تو ہمارے لشکر کے عالمدار ہو, ایک منزل وہ آئی, ایک منزل وہ آئی کہ جناب عباس تشریف لائے اور کہا آقا اب ذرا یہ تو بتائے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں Oh, that's
جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا